الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحب بارک وسلم کی سیرت مبارکہ کے عظیم لمحات میں سے گزشتہ درس تک آپ حضرات نے ہجرت کے ساتویں سال میں غزوہ خیبر سے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین، مقدس دعائیں اور صحابہ کرام کی استقامت سے متعلق ضروری بحث ہم نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سننے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس پیغام حق کو دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیزان ملت، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں ایک بات پیش کی تھی کہ کفار و مشرکین کے ساتھ قتال کا معاملہ چل رہا تھا بدر میں، احد میں، خندق میں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ طے کر لیا گیا تھا کہ اب مشرکین 10 سال تک مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عظیم حکمت عملی تھی جس کے متعلق آپ حضرات نے گزشتہ درس میں اسلام سیاست کا کیا منشور پیش کرتا ہے، علم سیاسیات کے اندر، فہم و فراست کے اندر، علم عمرانیات کے اندر، علم معاشرت کے اندر نظام سیاست کو کس طرح بپا کیا جاتا ہے، تو مدبرین سب سے پہلے علم سیاست سے سمجھ حاصل کرنے کے لیے میرے آقا کے معاملہ صلح حدیبیہ کی طرف نظر کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا، کہہ لیجئے، اتنا مربوط اور مضبوط اور اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی زبان سے ایک زمینی نظام میں امن اور قیام اور اعتدال رکھنے کے لیے نظام سیاست بیان کیا گیا۔ 3 قبیلے یہود کے بڑے مشہور ہیں جنہوں نے اسلام کو تہ خاک کرنے کی کوشش کی، بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قناق کے نام سے جو یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ 3 قبیلے مدینہ منورہ کے اندر جو عہد ہوا تھا کہ تمام رہنے والے حضرات یہاں پر اس ملک کی پاسداری کریں گے، اس سرزمین کو تسلیم کریں گے اور اس سرزمین مدینہ کا جو دشمن ہوگا اس کو دشمن جانیں گے، راز کو عیاں اور افشا نہیں کریں گے، اس مدینے کے خطے میں رہنے والا چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان ہو، ہر شخص کو اپنی عبادت گاہ میں مذہبی آزادی ہوگی، نہ مسلمان کسی یہودی کے معاملے میں بولے گا، نہ یہودی کسی نصرانی کے معاملے میں بولے گا اور نہ یہ مسلمانوں کے معاملے میں بولیں گے۔ یعنی آئین مدینہ منورہ کا تیار کیا گیا اور اسلام کا سب سے پہلا ملک، نظام، اسٹیٹ مدینہ منورہ کے نام سے کرہ ارض پر آئی تو تمام لوگوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بیک زبان مدینہ منورہ کا حاکم تسلیم کیا۔ لیکن یہود کی آئے دن شرپسندی اور دخل اندازی اور اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مدینہ ملک مدینہ سے متعلق جو تحفظات پیش کیے تھے جو ملک مدینہ کا آئین تھا اس کی برملا مخالفت کی بنا پر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئی, معاملات بھی کیے گئے جو گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمائے. بنو نضیر بنو قریظہ قبیلے کا خاتمہ تو تقریباً غزوہ خندق میں ہو چکا تھا, لیکن یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر خیبر کی جگہ پر جو مدینہ منورہ سے 156 میل کے فاصلے پر گویا کہ واقع ہے, وہاں پر انہوں نے پناہ لی. خیبر کا جغرافی اعتبار سے نقشہ پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا. خیبر ایک مخصوص علاقے کا نام نہیں تھا, ایک بہت بڑا خطہ زمین کا خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, اور اس کے مختلف چھوٹے چھوٹے یعنی پہاڑی کے سلسلے تھے, اور یہودیوں نے اس پورے خطہ خیبر کے اوپر جتنے پہاڑی سلسلے تھے چٹانیں تھی اس کو مسمار کر کے اپنا قلعہ بنایا ہوا تھا. اب یہود اس کوشش میں تھے کہ مدینہ منورہ پر ہم حملہ کر لیں اور مسلمانوں کو شب خون ماریں. سکاب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم کی طرف سے اس بات کی نشاندہی کر دی گئی. سکاب علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام سے لوٹے اور سرکار نے فوراً ہی خیبر کے متعلق جہاد کا اعلان فرمایا کہ جناب اگر وہاں نہ جایا جائے تو وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں گے. اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انہی مخصوص صحابہ کو لیا کہ جو حدیبیہ کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, کیونکہ ابھی صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں, انصار ان کی تربیت ہو رہی ہے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مضبوط صحابہ کو اپنے ساتھ میں لیا کہ جو ہما وقت دل و جان کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. یہ تو سارے صحابہ تھے لیکن یہ تربیت کے مراحل سے گزر چکے تھے اور مضبوط طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال اور جلال کا مظہر بن چکے تھے. وہ عظیم صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. سرکار نے ان کو اپنی معیت میں لیا اور خیبر کی طرف سرکار روانہ ہوا. خیبر کی طرف یہ روانگی کا سفر جاری رہا, جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ سرکار اچھی چیزوں سے اچھے ناموں کی اچھی فال نکالا کرتے. خیبر کے مقام کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ کو آگے کیا کہ جو خیبر کو جغرافی اعتبار سے بھی جانتے ہیں, اس کے سارے راستے کو بھی جانتے ہیں. سرکار نے کہا کون سا راستہ خیبر کی طرف جاتا ہے؟ صحابی نے کہا کہ حضور ایک راستہ ہے حزن, وہ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا اس کا معنی تو غم ہے, یہ راستہ نام ہی اس کا ایسا ہے کہ اس کی نیک فال نہیں نکلتی. اچھا نام ہوتا تو ہم اسے اپنا لیتے. سرکار نے فرمایا نہیں, ہم حزن سے نہیں جائیں گے. لہذا جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ اہل سنت تعویذات کے ذریعے یہ باتیں کرتے ہیں, تو ہم نے کہا یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا چیزوں کے اچھے نام لیا کرو, اچھے نام رکھا کرو, ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کیا کرو کہ جتنا اس میں پہلو بھلائی کا رکھو گے رب کریم ویسی بھلائی پیدا فرما دے گا. اس لیے بچوں کا نام, بچیوں کا نام, شہروں کا نام, علاقے کا نام اچھے فال کے گویا کے اعتبار سے ہونا چاہیے. جس طرح کہ ہماری دوراجی کا نام سنا ہے مدنی کالونی رکھی گئی, بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ دوہرا تو ایک بت کا نام یا ہندوؤں کا نام ہے لیکن رکھ دیا گیا ہے تو ایک اچھی فکر ہے. لیکن اگر کوئی اس نام سے پکارتا ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے, لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس شہر کا نام, جس شہر کا نام, جس علاقے کا نام, جس معاملے کا نام بد نام سے ہٹا کر اچھے نام پر رکھ دیا جاتا ہے تو اچھے ناموں کی اچھی فال ہوتی ہے, اور اس کے تحت اللہ رب العزت انعامات نازل فرماتا ہے. جس طرح کہ یہاں سے بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اس جگہ کا نام حزن تھا, غم. سرکار نے فرمایا ہم اس راستے سے خیبر میں داخل نہیں ہوں گے. دوسرا راستہ پوچھا یہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا حضور یہ حاطب نا راستہ ہے. تو سرکار نے فرمایا اس کا معنی تو یہ کہ ایندھن اور آگ کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا, یہ راستہ بھی نیک فال کو پیش نہیں کر رہا بلکہ ہمیں اس طرف لا رہا ہے کہ جناب یہ راستہ ہماری مصیبت کی راہ کو ہموار کرے گا. تیسرا اور آخری ایک راستہ بچا جس کا نام تھا مرحب, اور یہی سب سے بڑا قلعہ خیبر کے اندر تھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ انہ اس کے فاتح قرار پائے. سرکار نے فرمایا ہاں اس کے نام میں درستگی آتی ہے, ہم یہیں سے گویا کہ خیبر کی وادی کے طرف اتریں گے. اب سرکار علیہ السلام خیبر کی وادی کے اندر داخل ہوئے. 3 دن 3 راتوں کے اندر سرکار نے یہ 156 میل کا راستہ رات کی تیزی کے اندر گویا کہ مدینہ منورہ سے گویا کہ ختم فرمایا. اور خیبر کی حدود میں جب میرے آقا داخل ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دخول سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو روکا کہ جناب یہ مارکا ہمارے لیے بڑا سخت ہوگا، اس لیے کہ اگر دشمن ایک جگہ پر آ کر لڑے تو اس سے بھلے ہماری تعداد کم ہو تو لڑنا مشکل نہیں. یہاں تو پورا خطہ خیبر پر پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور تقریباً 9 سے زیادہ قلعے یہودیوں کے اس کے اوپر ہیں اور ہماری تعداد بہت کم ہے. اگر یہاں جاتے ہیں ایک کو مارتے ہیں تو 8 مجتمع ہو کر ہم پر حملہ کر دیتے ہیں، 2 سے لڑتے ہیں تو 6 مجتمع ہو کر ہم پر حملہ کر لیتے ہیں، 3 سے لڑتے ہیں تو 5 مجتمع ہو کر یا 6 مجتمع ہو کر ہم پر حملہ کر دیتے ہیں. تو بظاہر سیاسی اعتبار سے اور زمینی حقائق کے اعتبار سے غزوہ خیبر انتہائی دقیق اور مشکل جنگ تھی. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں دخول سے پہلے مرشد بارحق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ. سب کھڑے ہو گئے. سرکار نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، اے خدا، اے ساتوں آسمانوں کے خدا اور ہر اس چیز کے خدا کہ جس پر یہ 7 آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، ورب الارضین السبع وما اقللنا، اور یہ 7 زمینوں کے خدا اور ہر اس چیز کے خدا جو 7 زمینوں پر آباد ہیں، ورب الشیاطین وما اضللنا، سارے جن اور شیاطین کے خدا اور ہر اس ذات کے خدا جنہیں جن اور شیاطین نے گمراہ کیا ہے، ورب الریاح وما اجرینا، اور اے ہواؤں کے خدا اور ہر اس چیز کے خدا کہ جس کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے. یہ عربی فصاحت کے اعتبار سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب جملے ہیں کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، ورب الارضین السبع وما اقللنا، ورب الشیاطین وما اضللنا، ورب الریاح وما اجرینا. فرما اللہم انی نسألوکا من خیر هذه القریہ، مولا ہمارے لیے اس دھرتی پر، اس بستی پر، اس علاقے پر خیر کا نزول فرما دے. وخیر اہلیہا وخیر ما فیہا، مولا کریم جو اس میں باشندے ہیں اسے بھی ہمارے لیے بہتری کا باعث بنا دے، اور جو بھی چیز ہے اسے ہمارے لیے خیر بنا دے. ونعوذ بک من شرہا، اور ہم اس سرزمین کی شرارت سے اور جو اس میں شر کے پہلو ہیں اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. مولا ہمیں محفوظ فرما دے. وشر اہلہا وما فیہا، اور اس میں رہنے والے جو افراد شریر ہیں ان کی شر سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ لیتے ہیں. اور جو بھی چیز اذیت دینے والی، کوف دینے والی، شرارت کے اس وسیع عریض مفہوم اور فلسفے کے اندر جو بھی چیز ہے، مولا کریم ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمیں اسے محفوظ فرما دے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی پیش کی کہ نئے علاقے میں، نئے گھر میں، نئے معاملات کی جب شروعات ہوتی ہے تو بزرگان ملت اس دعا کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ خیبر کا وجہ اور سمائی یہی تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا اس وقت مرحمت فرمائی کہ جناب انتہائی کوف کی فضا تھی، اور سرکار نے یہ عظیم کلمات سے رب کریم کو یاد فرمایا کہ اے 7 آسمانوں کے رب اور ہر اس چیز کے رب جس پر 7 آسمانوں نے سایہ کیا ہوا، اے 7 زمینوں کے رب اور ہر اس چیز کے رب کہ جو 7 زمین پر جو مخلوق آباد ہے، اے جن و شیاطین کے رب اور ہر اس ذات کے رب کہ جن اور شیاطین نے جن کو گمراہ کیا ہوا ہے، اے ہواؤں کے رب، اے طوفانوں کے رب، اے سمندروں کے رب اور ہر وہ چیز کے رب کہ جنہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، جنہیں سمندر کی تلاتم لہریں بہا کر رہ جاتی ہے، اے ایسے عظیم واسطوں کے رب، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ انتہائی عاجزی کا اظہار رب کریم کی صفات کو بیان کر کے سرکار نے بیان فرمایا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا، اجازت مرحمت ہوئی، فرما اقدیم و بسم اللہ، اب کسی چیز کی فکر مت کرو اور اللہ کا نام لے کر خیبر میں داخل ہو جاؤ. اب صحابہ اکرام اپنے مرشد برحق کی اطاعت کرتے ہوئے پیچھے گویا کہ خیبر کے اندر داخل ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی وادی میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول تھا کہ جہاد میں بوڑھوں پر اسلحہ نہیں اٹھایا جاتا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، رات کو حملہ نہیں کیا جاتا، اندھیروں میں حملہ نہیں کیا جاتا. دعا کیجیے اللہ رب العزت امریکہ کے اتحاد کو پاش پاش فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے کہ جس نے عراق میں شب خون مارا، رات کے اندھیروں پر ان غریب مسلمانوں پر بمباریاں کی، فلسطین پر رات کے اندھیروں پر حملہ کیا، لیکن الحمدللہ عراق کی سرزمین اس کے لیے وبال جان بنی ہے. مولائے کریم اسلام کو علو اور فضیلت عطا فرما. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دیا ہوا دستور یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کرنا, سوئے ہوئے پر حملہ نہیں کرنا. سرکار جب خیبر میں آئے رات کا اندھیرا تھا, سرکار نے فرمایا نہیں, رات کے وقت کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اذان ہماری سامع نواز نہ ہو جائے, اذان نہ ہو جائے فجر کی, فجر ہم نہ پڑھ لیں, اور فجر زائل ہو جائے, طلوع آفتاب ہو جائے, روشنی ہو جائے, لوگ اپنے خواب سے خوابگاہوں سے اٹھ جائیں, استراحت کو چھوڑ دیں, اور جب اپنے معاملات مستعد ہو جائیں, عقل ان کی بحال ہو جائے, اس وقت جنگ کا اعلان کیا جائے تاکہ معاملہ انصاف کے تحت ہو, بات انصاف کے تحت ہو. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا امن کا دستور ہے, یہ دین اسلام ہے. اللہ اکبر. حضرت گرامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی زمین پر جب وہ ان کے قلعے کی زمینیں قریب آنے لگی, وادی میں تو سرکار داخل ہو چکے ہیں, اب خیبر کے قریب ایک وادی ہے فدق, اس کے قریب ایک وادی ہے تیما. فدق خطہ عرب کا انتہائی حسین و جمیل علاقہ کہ جس میں حد نگاہ تک میٹھے کھجوروں کے باغات, اور اتنے باغات کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا, یہ سب یہود کے ہاتھ میں ہے. تیما کی سرزمین یہ بھی یہود کے ہاتھ میں ہے. خیبر سے ہٹ کر یہ ساری وادیاں چھوٹے چھوٹے علاقے سب یہود کے ہاتھ میں ہیں. یہودی صبح صبح اپنے لشکر کا جب ان کا پریڈ ہوتا اور ان کی ترتیب صف بندی ہوتی تو ان میں ایک نعرہ لگتا, محمد یغزونا صلی اللہ علیہ وسلم, ہیہاتا ہیہاتا, کہ محمد ہم پر حملہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کیسے حملہ کر سکتے ہیں کہ جناب ہماری طاقت اتنی ہے, ہمارے معاملات اتنے ہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا اور سامنے قلعے نظر آنے لگے, قلعے کی وادی کے قریب جب سرکار نے قدم رکھا, پھر سرکار نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر, خدا کی ذات سب سے بڑی ہے, سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. خریبت الخیبروں, خیبر اجڑ گیا. خریبت الخیبروں, خیبر اجڑ گیا. انا اذا انزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرین, جب ہم کسی قوم کے میدان میں خیمہ لگا دیتے ہیں, سرکار نے شاہ فرمایا کہ اللہ اکبر, خیبر اجڑ گیا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں خیمہ لگا دیتے ہیں تو جن کو ڈرا دیا جاتا ہے ان کی صبح خوفناک ہوتی ہے, کہ وہ رات تو ان کی خوفناک ہے لیکن جنہیں خدا ڈرا دیتا ہے ان کی صبح بھی خوفناک ہوتی ہے, کہ وہ ہمارے لشکر کی قلت کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے اس لشکر کا روب خدا ان کے دلوں پر طاری کر دیتا ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پر خیمہ زن ہوئے اور معاملات کے متعلق یہ باتیں شروع, جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس وقت جھنڈا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا تھا وہ کالے کلر کا جھنڈا تھا, سیاہ جھنڈا تھا, اور وہ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا. یعنی پسماندگی کا بھی یہی حال ہے اور گویا کہ قلت کا یہ حال ہے, تو میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گویا کہ دوپٹہ مرحمت فرمایا تھا. وہ اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا خیبر میں قرار پایا اور پھر اس کے گویا کہ حصے کر دیے گئے تھے, اس کو چیر چیر کر پھاڑ دیا گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے گویا کہ نیزوں پر اس کو باندھ دیا گیا تھا اور اسے جھنڈے کے طور پر, تاکہ جو وفد جائے گا اس کے پیچھے اتباع کے لیے اس جھنڈے کی اتباع کے اندر وہ جائے گا. تو اسی گویا کہ دوپٹے کے حصے کیے گئے اور مختلف صحاباؤں کو ان کے نیزوں کے اوپر باندھ کر جھنڈے کی صورت گویا کہ دے دی گئی تھی. اسلام میں جھنڈے کا بہت بنیادی تصور ہے, پرچم کا, اور آپ بھی جانتے ہیں آج تو میڈیا بھی ترقی کر گیا ہے کہ یقیناً کسی قوم کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے, ملک کا دیکھی علامت, ملک کی علامت اس کا پرچم ہوتا ہے. پرچم گویا کہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے شرف کے اعتبار سے, عزم کے اعتبار سے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام پرچموں کو بنا لیتے, اپنے امامے کا پرچم بنا لیتے. میرے آقا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگے تو ابھی مدینے کی حدود سامنے نظر آ رہی ہے, حضرت بریدہ بن حسیب, ابن کثیر لکھتے ہیں, یہ واقعہ گزر گیا ہے, میں جھنڈے کے تحت اس بات کو عرض کر دیتا ہوں کہ ربی الاول آ رہا ہے, پھر آپ نے اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگانے ہیں. بریدہ بن خثیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ اپنے 100 جوانوں کے ساتھ سرکار کو پکڑنے کے لیے پہنچے، جس طرح کے حضرت سراقہ پہنچے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انعام رکھا تھا کافروں نے اس کی لالچ میں، اور شکار کرنے کے لیے آئے تھے، تم خود ہی دام کے اسیر ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو گئے. اب حضرت بریدہ بن خثیب جو سرکار کے پاس آئے 100 لشکر کو لے کر، تو 3 ہی افراد ہیں. سرکار اونٹنی پر جلوگر تھے، آگے حضرت عامر بن فہیرہ نے اونٹنی کے نکیل پکڑی ہوئی تھی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے غلام تھے، اور سیدنا صدیق اکبر ان کے پیچھے چل رہے تھے. اتنے میں اچانک دھاوا گھول دیا ان لوگوں، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، سب کے ہاتھ میں برہنہ تلواریں ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، مٹی بہت اڑ رہی تھی، تو سرکار نے اپنے چہرے کے اوپر اپنی چادر ڈالی ہوئی تھی. اب چادر کے کئی رنگ ثابت تھے، لیکن سب سے زیادہ رنگ جس بات پر اجماع ہے وہ سبز چادر ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سر پر کثرت سے کالا امامہ اور کندھے پر سبز چادر گویا کہ زیب تن فرماتے تھے. کالی چادر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے، سفید چادر بھی رکھی ہے، لیکن کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں جس امامے کا اور جس چادر کا رنگ ملتا ہے وہ یہ ہے، ورنہ سنت کی نیت سے جو چادر بھی رکھ دی جائے، جو امامہ بھی باندھ دیا جائے، کوئی بھی کپڑا باندھ دیا جائے اور وہ 3 دفعہ سر سے گھوم جائے تو امامے کی سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اسے اللہ رب العزت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ثواب عطا فرمایا گیا. صرف گہرا سرخ رنگ جو خواتین پہنتی، گہرا سرخ رنگ انتہائی، جس طرح کے قالین کا رنگ ہے، انتہائی گہرا سرخ رنگ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے منع فرمایا. اس قسم کا لباس نہ پہنا جائے، اس قسم کا گویا کہ امامہ نہ باندھا جائے، اس قسم کے کسی بھی کپڑے کو اپنے جسم کے ساتھ نہ لگایا جائے، ورنہ چادر جو بھی رکھ دی جائے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دائمہ ہے. سرکار نے چہرے پر گویا کہ اس چادر کو ڈالا ہوا ہے، اور بریدہ بن خثیب سرکار کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انت. ابھی چہرے پر سرکار کی چادر ڈلی ہوئی ہے، اور سامنے بریدہ بن خثیب اپنے جوانوں کے ساتھ لشکر کو لے کر کھڑے ہوئے سرکار کو پکڑنے کے لیے کہ یہیں سے لے جائیں قریش کے پاس، وہاں پر گویا کہ مال و انعام اور متاع دنیا حاصل کریں. سرکار نے جب ان کے لشکر کی بھگدڑ کو سنا تو اندر سے ارشاد فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا برید، میں برید ہوں. سرکار نے فرمایا برد اللہ امرنا، برد ٹھنڈے کے معنی میں کہتے ہیں، برید بھی گویا کہ جو زیادہ ٹھنڈک رکھتا ہے. تو سرکار نے فوراً جواب دیا برد اللہ امرنا، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا. وہ بڑے حیران ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ممن انت، کس قبیلے کا ہے تو؟ تو کہنے لگے اسلمی. سرکار نے فرمایا اسلمنا بین امرنا، کہ اللہ رب العزت نے تیرے اور میرے معاملات میں سلامتی رکھ دی. یہ بڑے حیران ہوئے اس فصاحت پر، اس جواب پر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت کی گویائی پر بڑے حیران ہوئے. اور ان کی زبان سے جب لفظ نکلا کہ من انت، آپ کون ہیں پردہ نشین؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر جب اپنے اس پردے کو اپنے امامے مبارک پر رکھا، اور یہ پہلی نظر حضرت بریدہ بن خثیب کی سرکار کے چہرے پر پڑی، ہاتھ سے تلوار گر گئی، ابن کثیر کہتے ہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے، اور زار و قطار رونے لگے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال اور جلال کی حیبت ان پر طاری ہو گئی، اور جسم پر گویا کہ کپکپی طاری تھی، اور زار و قطار رو رہے تھے. سرکار اونٹنی سے گویا کہ زمین پر تشریف فرما ہوئے، ان کے آنسوؤں کو پہنچ دیا، اور انہوں نے پہلے جملے میں عرض کی کہ حضور میں دار اسلام سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، اور وہ دار اسلام سے وابستہ ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت پر رحمت فرمائی، صحابیت کے شرف رحمت فرمایا، خدا کی رحمت اور انعام پر، توحید پر ایک بلیغ تقریر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمائی، اور فرمایا کہ چلو بریدہ بن خثیب، کیا تم ہمارے ساتھ یثرب کی طرف چلنا چاہو گے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر انہوں نے کہا کہ حضور بالکل میں نہیں چلنا چاہوں گا. اب جب روانہ ہوئے تو پھر حضرت بریدہ بن خثیب نے روک دیا کہ حضور آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور اتنی سادگی کے ساتھ، اہل یثرب کے یہودیوں کو بھی تو پتا چلے کہ محمد رسول اللہ کی سواری آ رہی ہے، محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. جی خدا کو عاجزی پسند ہے. میں نے کہا عاجزی کی جگہ پر عاجزی ہوتی ہے، نعمت کے اظہار کی جگہ پر نعمت کا اظہار ہوتا ہے، وہ نعمت کا اظہار عاجزی کے خلاف نہیں ہوتا. اس لیے اب دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بس ایسے ہی چلتے ہیں، میں نے اتنا سفر طے کر دیا، نہیں، بلکہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کسی بات کی شہرت اور چرچا چاہتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سکوت کی حکم کے تحت اسے اجازت دے دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا بریدہ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور ایسے تو آپ مدینے میں جائیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ تاکہ یہودیوں کو بھی تو پتا چلے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. آپ نے اپنے سارے 100 جوانوں جو ساتھ موجود تھے سب سے کہا کہ اپنے سروں سے پگڑیاں کھول دو. امامے کھول دیے گئے, تلواروں کے منہ پر اور نیزوں کے سر پر امامے باندھ دیے گئے, اور اس کو ہوا میں لہراتے ہوئے یہ قافلہ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یثرب کی سرزمین پر داخل ہو کر اسے مدینہ منورہ بنا دیا. تو آپ دیکھیں یہی وہ نسبت ہے میلاد کے اندر. آج بریدہ بن خسیب کی نیت وہ محبوب سرکار کے غلام ادا نہیں کرتے کہ گھروں پر جھنڈا لگاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے, اور بریدہ بن خسیب کی بھی یہ نیت ہے کہ سرکار مدینے میں آ رہے ہیں تو ایسی سادگی سے سرکار کی آمد کیسی ہو, ایسے عام طریقے سے آمد کیسی ہو, آمد ایسی ہو کہ یہودیوں نے کسی شخص کا استقبال ایسا نہ دیتا ہوگا. اس لیے آج بریدہ بن خسیب کے نقش قدم پر چلنے والے غلامان مصطفیٰ کا بھی طریقہ ہے, وہ اپنے علاقے میں چرچا کرتے ہیں, چراغا کرتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں تاکہ کوئی غیر مسلم اگر پاکستان آئے یا مسلمان ممالک میں آئے اس علاقے سے گزرے تو اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے اور وہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آج کیا بات ہے کہ پورا شہر کراچی سجا ہوا ہے, تو اسے بتا دیا جائے کہ یہ مہینہ محمد رسول اللہ کی آمد کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. میں نہیں سمجھتا اسے حرام کیوں کہا جاتا ہے, میں نہیں سمجھتا بہت غور کرنے کے باوجود کہ اس میں ناجائز ہونے کی علت کیا ہے, اس میں حرام ہونے کا سلسلہ کیا ہے. خیر جیسی طبیعت ہوتی ہے ویسی فکر ہوتی ہے, رب کریم جس کو جس قبولیت کے لیے چن لیتا ہے اس کو ویسے معاملات عطا فرماتا ہے. ہم اس بات پر فخر نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن ہاں ہم نسبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور فخر کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ فخر کرنے کی شے ہے جو فاروق اعظم برملا ہر میدان میں کیا کرتے تھے. رب کریم سرکار کے مولود کا استقبال کرنے کی توفیق محمد فرمائے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پاک اور آپ کے مولود کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر کی اس وادی میں, آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں کہ خیبر کی اس وادی میں جب سرکار نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مدبر صحابی تھے, سرکار کے پاس آئے کہ حضور یہ آپ نے یہاں پر خیمہ لگایا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے یا چند صحابہ کے مشورے سے آپ نے یہ فرمایا؟ سرکار نے فرمایا نہیں, اللہ رب العزت نے مجھے یہ نہیں حکم فرمایا کہ یہاں پر جناب جو تم خیمہ لگاؤ, بلکہ ہم نے چند ساتھیوں سے مشورہ کیا. کہا حضور دیکھیے میرا بہت پرانا تجربہ ہے خیبر کے متعلق اور یہودیوں سے متعلق, حضرت یہ زمین جو ہے یہ سیم والی زمین ہے, اس میں پانی کی نمی بھی موجود ہے, یہ بیماری پیدا کرے گی. ایک دوسرا یہ کہ قلعے سے بہت قریب ہے اور یہودی جو ہیں وہ اپنے معاملات میں بہت تیز ہیں, جنگی حرب میں بڑے تیز ہیں, بڑے زبردست گویا کہ تیر باز ہیں, ہم ان کے اتنے قریب ہیں صبح جب ہوگی جنگ کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہم ان کے تیر کی باروں کو روک نہیں سکیں گے. تو حضور کیا ہی بہتر ہے کہ دوبارہ مجلس سے مشاورت کو طلب کر لیا جائے اور دوبارہ مشاورت کر کے کسی اور جگہ کو مختص کر لیا جائے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر دے, بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. دوبارہ گویا کہ مجلس سے مشاورت کو متعین کیا گیا, پھر سرکار علیہ السلام نے پیچھے جا کر اپنے گویا کے خیمے کو وہاں پر تیار کیا جہاں تک یہودیوں کے تیر اور ان کا معاملہ نہ پہنچ سکے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خیبر کی یہ پورا خطہ قلعوں سے بھرا ہوا تھا. اب آخری جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر عرض کر رہا ہوں, اس کے اگر تین حصے کر لیے جائیں تو پہلے حصے کے اندر گویا کہ تین قلعے ہیں, دوسرے حصے میں تین قلعے ہیں, تیسرے حصے کے اندر چار سے چھ قلعے ہیں. یہ گویا کہ قلعوں کا سلسلہ ہے. سب سے مضبوط قلعہ ان کا الناعم اور الصعب کے نام سے تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ کل صبح جنگ کی ترکیب شروع کرنی ہے, ذہنی طور پر سارے صحابہ کو تیار کر دیا گیا کہ جناب یہ اتنے قلعے ہیں, یہ معاملات ہیں, کل جو کیا جائے گا اس کے متعلق آپ بھی ذہن میں سوچ کے رکھیں تاکہ مشاورت کی جائے. صبح جیسی ہوئی یہودیوں نے اپنے قلعوں کے منڈیر سے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس لشکر کو دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور کہا کہ یہ کیا, یہ تو اپنا لشکر لے کر پہنچ گئے ہیں. تو یہودیوں کے بعض مدبروں نے کہا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ مدینے پر پہلے حملہ کر دو, اور تم نے ہماری بات جس طرح گزری سے تقریباً وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے, اور تم نے گویا کہ وہ بات کو نہیں مانا اور تم نے یہ کہا کہ جب تک ہمیں 100% فتح کا یقین نہیں ہوگا ہم حملہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ جناب اب کیا کیا جائے؟ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ زمین پر مضبوط ہو کر لڑو، مرنے کی فکر نہیں کرنا، اور جو النائم ہمارا قلعہ ہے کہ جو اسلحے سے بھرا ہوا ہے اس طرف لپکو اور وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی گویا کی کوشش کرو، اور دوسرے قلعوں کے اندر ترکیب کے ساتھ خواتین جو ہیں، بچے جو ہیں، ان کو محفوظ کرو، باقی قلعے فوج کے لیے خالی کر دو تاکہ مسلمانوں کو ہر طریق سے گویا کہ گھیر کر مارا جائے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اگر ایک قلعے پر حملہ کریں گے تو سارے قلعے والے اپنی طاقت کو لے کر ہم پر گویا کہ ٹوٹ پڑیں گے، تو کیوں نہ سارے قلعے والوں کی طاقت کو منتشر کیا جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک جرنیل صحابی کو اٹھایا اور اس کے ماتحت سو سو پچاس پچاس بندے دے کر ایک ایک قاف ایک ایک قلعے کی طرف روانہ کر دیا، کہا کہ تم ساروں کو مصروف رکھو تاکہ وہ اس کی مدد نہ کر سکے، یہ اس کی مدد نہ کر سکے، یہ اس کی مدد نہ کر سکے، اور وہ تو قلعوں میں بیٹھے ہوئے، ہم تو صحرا میں، ہم نشیب میں، وہ بلندی پر ہیں، ہم گویا کہ پسپائی کی طرف ہیں، وہ بلندی کی طرف ہے، ان کو ہمارے کو مارنا بہت آسان ہو جائے گا، تو تم یہ چھوٹا سا دستہ لے کر ان کو کم سے کم گویا کہ ڈرا کر رکھو، مصروف رکھو، تاکہ ہم جب النائم پر حملہ کریں گے تو النائم پر حملہ کرنے کی بنا پر یہ سارے قلعے مجتمع ہو کر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اب یہ سیاسی بصیرت میرے آقا علیہ السلام نے جنگ کی ترکیب کے اعتبار سے مرحمت فرمائی۔ اکثر اوقات مورخین نے لکھا کہ میرے آقا علیہ السلام کو درد شقیقہ ہوتا، آبِ سر کا درد۔ ابن کثیر نے لکھا درد شقیقہ اس کو کہتے ہیں کہ سر کے ظاہری حصے پر درد اٹھتا، پیچھے کے حصے پر نہیں اٹھتا، وہ درد کبھی پیچھے کے حصے پر چلا جاتا ہے، کبھی ظاہری حصے پر آ جاتا، لیکن جب النائم قلعے پر حملہ ہوا تو اس وقت صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے کا خود اپنے سر پر سجایا ہوا ہے، یعنی لوہے کی جنگی ٹوپی جو ہے وہ اپنے سر پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکھ دی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی کمانڈ کو سنبھالنے کے لیے النائم سے تھوڑا پہلے قلعے سے پہلے کھڑے ہو گئے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی معیت میں وہاں پر حملہ شروع کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں ظاہری حصے میں درد کی چبھن بننے لگی، سرکار علیہ السلام دوبارہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنے خود مقدس کو رکھا اور سرکار علیہ السلام وہاں پر لیٹ گئے۔ شام تک بڑی زوردار قسم کی جنگ ہوتی رہی، صحابہ کرام لوٹ کر آئے، سرکار نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہ حضور بہت اسلحہ ان کے پاس، ہم نے انہیں مصروف رکھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فتح کی کوئی نوید نہیں ہوئی۔ سرکار نے کہا کل دیکھ لینا، کل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کیا گیا، صبح سے لے کر شام تک وہی جنگ کی کیفیت رہی، کئی صحابہ اس میں شہید بھی ہوئے لیکن پھر بھی قلعہ نائم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج جب صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شریر مقدس اپنے گویا کے پلنگ پر آرام فرما رہے ہیں، اس تخت پر آرام فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہروں کی افسردگی کو دیکھا کہ یہ روزانہ جان اور طاقت کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمت کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن یہود اپنی بلندی اور بالائی ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو صحابہ کچھ نفسیاتی طور پر پریشانی کا شکار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور کہا عمر لأعطینا رأیۃ غدا رجلا، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، یفتح اللہ علیہ لیس بفرار یحب اللہ ورسولہ یا خذوها انوا، عمر کل جھنڈا ایک آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، کل یہ جھنڈا ایک آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ علیہ، اور یہ فتح اللہ نے اس کے ہاتھ پہ لکھ دیے، اور وہ کیسا ہے؟ لیس بفرار، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں بلکہ وہ کرار ہے، مڑ کر حملہ کرنے والا ہے، وہ حیدر ہے، پے در پر حملہ کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے، یا خذوها عنوا، اور اس کے قوت بازو سے رب کریم اس قلعے کو قبضہ عطا فرما دے گا اور مسلمانوں کو غلبہ مل جائے گا۔ اب کئی الفاظ یہاں پر گویا کہ ملتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر کوئی بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ شخص کون ہے۔ ابن کثیر نے البتہ یہ لکھا ہے امام بحقی کے حوالے سے کہ جمعہ کا وقت ہوا، ایک روایت میں ہے کہ جمعہ نہیں بلکہ فجر کا وقت ہوا، اور صحابہ کرام کی ساری رات مرغے بسمل کی طرح گزری، تڑپتے ہوئے گزری کہ کل صبح یہ سرکار اپنی زبان سے کس کو مجدہ سنائیں گے جس کا سرکار نے تعارف کیا. آپ دیکھیں یہ تعارف کا طریقہ ہوتا ہے, نام نہ لیں صرف القابات بتائیں, حضرت ہیں, بزرگ ہیں, کمال کے مالک ہیں, یہ ہیں. اب جستجو بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک صاحب کمال خود کسی کے لیے القابات بتائے تو سامعین پر جستجو کی ایک لہر اور روب کی ایک فکر بڑھ جاتی ہے. یہ گویا کہ اکرام اور اس ذات کے عظمت اور مبالغے کو بیان کرنے کی دلیل ہے. صحابہ کرام حیران ہیں کہ اللہ کے رسول خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کائنات تو مل کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, لیکن آج اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, رسول سے محبت کرتا ہے. اس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھ دی ہے, وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں. میں سبھی فرار, ہر صحابی کہنے لگے کہ ہمارے دل میں بھی یقیناً اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, ہم بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں. لیکن یہ نبی مسرت, یہ مرتبہ مقام کس خوشبخت اور صاحب حشمت و جاہ کو نصیب ہوگا کہ جس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمہید بنا کر پوری رات کو ہمارے لیے امتحان پر چھوڑ رہے ہیں. پوری رات گزر گئی صحابہ اکرام پر مرغ بسمل کی طرح, ایک گویا کہ کوف رہی, کسی کو نیند نہیں آئی, سب بستروں پر تڑپتے رہے, اللہ کے حضور دعا کرتے رہے کہ مولا وہ کون ہوگا جس کے لیے یہ عظیم مقام رکھا گیا ہے. فجر کی نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی, کسی سے گفتگو نہیں فرمائی. صحابہ اکرام گویا کہ جہاں نماز پڑھی تھی اس سے تھوڑے آگے جا کر خیموں کے سامنے صفے باندھ کر بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے بعد اپنے رب کریم سے گفتگو فرماتے ہیں, جو دائمی طریقہ ہے. احادیث اس موضوع کی طرف جائیں تو پھر گھنٹوں اور کئی دن درکار ہیں, اور مجھ جیسا حیث مدہ اور نا اہل شخص اس بات کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مقامات کیا ہوتے ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کی شب میں جو خواب ملاحظہ فرماتے ہیں, اور مصلی پر فجر کے بعد جو مشاہدہ رب کریم کو فرماتے ہیں. اور یہ صحابہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ دیتے, اور یہ میرے آقا کا معمول تھا کہ فجر کے بعد صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے فجر کی نماز پڑھ کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ہاں, کس نے کیا خواب دیکھا بتاؤ, تو ایک صحابی پیچھے سب سے کھڑا ہوتا, حضور میں نے یہ خواب دیکھا, حضور میں نے یہ خواب دیکھا. سرکار فرماتے ہاں, اس کی تعبیر فرماتے, پھر ارشاد فرما میرے آقا نے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ایک روایت میں کہ خواب سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے, کہ اللہ رب العزت نبی کو جس طرح حق بات قلب پر اتارتا ہے, اس کے دل پر اتارتا ہے, وہ ایک حصہ اللہ رب العزت نے اس کی امت کے لیے خاص کر رکھا ہے کہ اسے اللہ رب العزت جب جاتا ہے تو نبوت کے اس 40واں حصے سے سرفراز فرما دیتا ہے. اور جب مجمع سے آواز آتی کہ حضور آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا, اس کی ایک تفصیل ہے خواب کی کتابوں میں, بخاری میں بھی, مشکات میں بھی ہے. صحابہ کرام بڑے محبوبانہ خواب دیکھ کے سرکار اس کی تعبیر فرماتے, اللہ اکبر. جب مجمع سے آواز آتی کہ حضور کسی نے بھی کوئی خواب نہیں دیکھا, تو میرا آقا فرماتا کہ سنو, آج میں نے یہ خواب دیکھا. اور وہ حدیث مبارکہ جو ترمذی کے اندر ہے, وہ بھی یہی ہوا کہ فجر کی نماز میں میرے آقا کی تاخیر ہوئی. حضرت بلال مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں, فجر کا وقت جا رہا ہے, سرکار تشریف نہیں لا رہے حجر مبارکہ میں. کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ سرکار کا رکنا بھی شریعت, آنا بھی شریعت. اب صحابہ کرام اسی جستجو میں کہ رکنے میں کیا مصلحت ہے, کیا فجر کے وقت کو بڑھایا جا رہا ہے؟ پہلے تو طلوع سے پہلے فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن کیا آج ایسا تو نہیں کہ سورج نکلنے تک فجر کا وقت بڑھا دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا کا رکنا ہی تو شریعت ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنا وقت رہ گیا کہ فجر کی دو رکعت پڑھی جا سکتی ہے, میرے آقا اپنے حجرے سے نکل کر آئے, ترمذی شریف میں ہے, اور فوراً سرکار نے مختصر تلاوت کے ساتھ نماز پڑھا دی, اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا تمہیں پتا ہے میں کیوں لیٹ ہوا, میں نے کیوں تاخیر کی, تاخیر کیوں ہو گئی؟ صحابہ نے کیا کہا, یہ نہیں, اللہ جانتا ہے جس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. بلکہ صحابہ نے بیک زبان کا اللہ و رسول عالم, غیبوں کا جاننے والا تو اللہ ہی ہے, اور وہی اللہ اپنے محبوب کے دل پر اس بات کو اتارتا ہے. یہ کہنا جی اللہ جانے نبی کو کیا خبر, یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا, یہ منافقوں کا عقیدہ تھا جس کی ساری تفصیل آپ سن چکے ہیں. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, لفظ منافق گالی نہیں ہے, یہ ساری تفصیل آپ سن چکے ہیں جو صفوں میں پیچھے بیٹھے رہتے اور کہتے ہیں سرکار ہمیں نہیں جانتے. لیکن صحابہ کا طریقہ کیا ہے, اللہ و رسول عالم, اللہ جانتا ہے اور اس کے بتانے سے, اس کے جتلانے سے اس کا محبوب جانتا ہے. کیا ہم سورج کو کیا آئینہ دکھائیں, ہم کیا کہیں کہ حضور ہمیں کیا پتا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاخیر اس لیے ہوئی کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا. رائے تو ربی احسن سورا, بہت حسین صورت میں دیکھا. اب صحابہ نے بھی ضرورت نہیں کی کہ وہ حسن کیسا تھا, کیونکہ وہ اہل نہیں تھے. جب وہ اہل نہیں تو ہم کیسے اہل, یہ تو جس ذات کو اللہ رب العزت نے ما زاغ البصر وما طغى کی سند عطا فرمائی ہے، یہ وہی ذات مقدسہ ہے جو اس بات کی ترجمانی کر سکتی ہے. فرمایا رائے تو ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا. پھر صحابہ کرام پر ایک کیفیت بن گئی تو اس کی وضاحت فرمائی کہ ہاں ہاں میں اپنے رب کی طرف چلا تھا، بڑی جماعت کے فرشتوں سے وہ گزرتا ہوا گیا تو فرشتے کسی مسئلے میں جھگڑا کر رہے تھے، مخاصمت کر رہے تھے. میں جب اپنے رب کے حضور پہنچا تو میرے رب نے سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا، اے حبیب وہ ملائے اعلیٰ بڑی جماعت کے فرشتے کیوں مخاصمت کر رہے تھے، کیوں بحث کر رہے تھے؟ تو سرکار نے پوچھا صحابہ بتاؤ کہ میں کیوں تاخیر کر گیا. تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں کیا پتا، کیونکہ سرکار تو سب جانتے. تو رب نے پوچھا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے. اب سوال در سوال ہے، سرکار نے صحابہ سے پوچھا تو وہ اس منصب کے اہل نہیں کہ جناب سنیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا معاملات ہیں، اور رب کریم عالم الغیب و شہادہ ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں کیا عرض کریں؟ تو کہا مولا تو ہی علام الغیوب ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتے کیوں لڑ رہے تھے. رب کریم نے اپنے محبوب کی عاجزی کو جب دیکھا تو سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے دست قدرت کو میرے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں سینوں کے درمیان رکھا، ایک آتا ہے کہ یہ پیچھے کے جو دو شانے ہیں کندھے ہیں اس کے درمیان رکھا. اب یہ ہاتھ سے خدا کی ذات پاک ہے، اس سے فیض مراد ہے، اس لیے مرشد اپنے مرید کو جو فیض دیتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیتا ہے. اسی لیے وہ وظائف بہت زیادہ معتبر ہوتے ہیں کہ جس پر سینے پر ہاتھ رکھ کر جو وظیفہ پڑھا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں کیسے اس منصب پر آ سکتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں کوہ طور پر 40 دن کے لیے، میں آپ کی قوم کو کیسے سنبھالوں گا؟ تو قرآن نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور سینے پر ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھنے کی ایسی عظمت تھی کہ مرشد کامل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو کامل بنا دیا اور جرت اور روب کا بادشاہ بنا دیا. اس لیے سلاسل کے بزرگ سینے کی طرف توجہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی فیض کو قبول کرنے کا ذریعہ ہے، یہی سارے لطائف کا ماخذ ہے. اور مزید اگر مرشد برائے راست اس کی روح کو اپنی روح میں شامل کر کے جز اور اتحاد فیض دینا چاہتا ہے تو پھر یا تو اس کو سینے سے لگا دیتا ہے یا اپنے ہاتھ کو اس کے سینے سے چمکا دیتا ہے. یہ فیض دینے کا ایک تصوف میں طریقہ ہے، اس کو تصوف کی اصطلاح میں اتحاد فیضی کہتے ہیں. یہ فیض دینے کا مرشد کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ جب مرید کا تطہیر قلب ہو جائے، نفس امارہ سے پاکی ہو جائے، اب اسے پرواز کے پر لگ گئے ہیں لیکن رفتار نہیں آئی ہے، تو اب مرشد کامل اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنے سے اٹھا کر اپنے اسلاف کی طرف اسے آگے بڑھا دیتا ہے. تو یہ تربیت مرید میں یہ آخری درجہ ہوتا ہے جس کو فیض اتحادی کہتے ہیں، کہ جس کے بارے میں ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے اس نان پارے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر جب چھوڑا تو چہرہ بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کا ہو گیا، روح بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی ہوگی. فرق یہ تھا کہ آپ زندہ تھے اور وہ مر چکا تھا. مجید الفسانی علیہ رحمت کے پیر و مرشد، اللہ اکبر. تو حضرت گرامی اب آپ یہاں پر دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے پر شانوں کے درمیان ہاتھ رکھا. فوضع یده بین کتفیا، ایک حدیث میں ہے کہ بین صدیا کتفیا بین صدیا، میرے دونوں چھاتیوں کے درمیان، سینوں کے درمیان جب ہاتھ رکھا، وجدتو بردھا بین کتفیا، میں نے اپنے کلیجے کے اندر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور وہ ٹھنڈک اتنی تھی کہ اس ٹھنڈک سے میرے باطن کو اتنا وسیع کر دیا گیا تھا. کیونکہ جب سن کی کیفیت اور سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بندہ اپنی ذات سے نکل کر کسی اور ذات میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں وہ سکون ایسا تھا کہ دنیاوی سارے تفکرات میرے دل سے جدا ہو گئے، اور کیا ہوا؟ فرمایا فتجلی لکل شیء، اس کرم اور اس سکون کی برکت یہ تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے لیے روشن کر دیا گیا. اور ترمذی الفاظ یہ ہے کہ فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو شے تھی اس سکون کی برکت سے اللہ نے مجھے علم عطا فرما دی. وہ برکتیں اللہ رب العزت نے گویا کہ مجھے عطا فرما دی. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آخری جملہ جب باہر نکلے، صحابہ کرام مرغ بسمل کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کس کو یاد فرمائیں گے، وہ کون خوش بخت ہے. میرے آقا کی زبان پر پہلا لفظ آیا عین علی، یہ بخاری میں بھی ہے، تمام کتابوں کے اندر، عین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. کہاں ہے علی؟ حضرت مسلمہ سرکار کے صحابی مسلمہ بن حسین، انہوں نے کہا حضور میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا علی بیمار ہے. سرکار نے فرمایا لے آؤ میرے پاس. حضرت مولا علی کے پاس گئے کہ سرکار آپ کو یاد فرما رہے ہیں اور آپ فجر کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. چلیے سرکار یاد فرما. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں بخاری نہیں پڑھوں گا یہاں پر, ابن کثیر امام بیہقی کے حوالے سے جو تفصیل لکھتے ہیں وہ حوالہ کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تاکہ وہ حضرات پھر جو میری تقریر سن کر تحقیق میں بخاری شریف کی طرف نہ جائیں بلکہ وایہ البداہ والنہایہ ابن کثیر کی طرف, اور اس میں خیبر کا جو بیان شروع ہے وہاں سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. وہاں سے امام بیہقی کے حوالے سے ابن کثیر نے اس واقعے کو جو نقل کیا ہے میں ان الفاظ کو لانا چاہ رہا ہوں. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو جب سامنے آئے تو ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی, آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوا کہ حضور میں اپنی آنکھوں میں شدید درد محسوس کرتا ہوں اور اس سے پانی بھی نکل رہا, آنسو بے چشم, آنکھیں خراب ہو چکی ہے. سرکار نے فرمایا ادنو منی, میرے قریب آ جاؤ. بخاری کے الفاظ یہ ہیں فبسقا رسول اللہ, بسقا کہتے ہیں تھوکنے کو, بسقا عربی میں کہتے ہیں بسقا یبسقو, یبسقو مانے تھوکنا. بخاری میں تو یہ کہ فبسقا رسول اللہ, سرکار نے مولا علی کی آنکھ میں تھوکا, لعاب دہن ڈالا. اور ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ سرکار نے مسا فرمایا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسا فرمایا. اب جو کیفیت تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لعاب, اب دونوں بھائی اگر حدیث کا تو یہ قاعدہ ہے کہ جب متن کے اندر اضطراب آ جاتا ہے تو حدیث قابل عمل نہیں رہتی. اب بتائیے جناب یہاں پر تھوکا ہے, لعاب دہن ڈالا, یہ مسا کیا ہے؟ ہم نے کہا بات غلط نہیں ہے, مقلد وہ ہے جو حدیث میں تدبیق کرتا ہے, آپ غیر مقلد ہو کر حدیث نہیں سمجھ سکتے. یہ بھی ہو سکتا ہے, تاویل امکان موجود ہے کہ سرکار نے لعاب بھی ڈالا اور مسا بھی فرمایا, دونوں جملے لینے میں کیا حرج ہے, دونوں میں کیا حرج ہو سکتا ہے. ہاں جب سرکار نے لعاب ڈالا ہے تو بخاری, امام بخاری اپنے جس شیخ سے روایت لے رہے ہیں وہ شیخ جس صحابی سے لے رہے ہیں تو یقیناً اس صحابی کی نظر اس وقت پڑی ہو جب سرکار نے لعاب ڈالا ہو, اور وہ صحابی جو مسے کی روایت کو بیان کر رہے ہیں تو یقیناً اس صحابی کی نظر جب پڑی ہو جب سرکار نے لعاب ڈال کے مسا فرمایا ہو. تو ایک نے مسے کو ذکر کیا, ایک نے گویا کہ لعاب کو ذکر کیا, اور ہم الحمدللہ اہل الحدیث ہیں, حدیث پر تمام زاویے سے عمل کرنے والے, ہم کہتے ہیں دونوں طریقے جائز ہیں کہ سرکار نے لعاب بھی ڈالا اور بعد میں مسا فرما دیا. آپ نے لعاب دہن ڈالا اور مسا فرمایا, بخاری نے الفاظ یہ کہ سرکار نے پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ علی کی آنکھوں سے تکلیف کو دور فرما دے. مولا علی فرماتے تکلیف اسی وقت ختم ہو گئی, تکلیف جو ہے وہ اسی وقت ختم ہو گئی. ابن کثیر نے دعا کے الفاظ نہیں لکھے. اس میں بھی یہ ایک بات ہے کہ دعا ذکر کرنے میں کیا معاملہ ہے. تو ہمارے پڑوسی کہتے ہیں جب معجزے میں دعا کا لفظ آ جائے تو معجزہ اختیار میں نہیں رہتا. تو میں نے کہا جب دعا سی بات چل رہی تھی تو لعاب ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, جب شفا دعا ہی سے مل رہی تھی تو مسائل کی کیا ضرورت تھی. مولا علی وہاں کھڑے ہوتے سرکار یہاں اٹھا لیتے کہ یا اللہ میرے علی کو شفا دے دے, لیکن سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا. پتا چلا کہ سرکار شفا دعا کے ذریعے بھی دیتے ہیں اور لعاب کے ذریعے بھی دیتے ہیں, کیونکہ سرکار کا ہاتھ لگانا ہی خدا کی طرف سے التجا اور دعا ہے. اب یہ آپ اپنی طرف سے عقیدہ بنا لیں کہ جہاں دعا کریں گے تو وہاں سے اختیار ثابت نہیں ہوگا, ایسی کوئی حدیث دکھائیں جس میں دعا کا لفظ نہیں. تو میں نے کہا اگر محض دعا کی بات تھی تو لعاب ڈالنے کی کیا ضرورت تھی, مولا علی کو دروازے پر کھڑا کر دیا جاتا اور کہتے علی تم وہیں پر کھڑے رہو, اس لیے کہ لعاب ڈالنے سے شاید شرک شبہ لازم آ جائے, تبرک کے شبہ سے شاید کوئی خدا کی ذات کو بھول جائے. تو میں یہیں سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے علی کی آنکھوں سے اس بیماری کو دور کر دے. نہیں, سرکار نے پہلے لعاب ڈالا بعد میں دعا فرمائی. لیکن ابن کثیر یہ لکھتے کہ دعا کا لفظ ہی نہیں ہے. امام بیہقی نے جو لفظ لیا ہے اس میں دعا کا لفظ نہیں ہے, بلکہ مولا علی کی آنکھوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسا فرمایا. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا, اور کوفے میں یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا, یعنی ابھی تک جو میری عمر ہے آخری پہر تک, اور آج تک وہ مرض میرا لوٹ کر نہیں آیا, اور میری آنکھیں آج تک گویا کہ بالکل درست ہو گئی ہے. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اللہ فرماتا ہے کل کیا ہوگا کوئی جان نہیں جانتی. ہم نے کہ یقیناً کل کیا ہوگا کوئی جان نہیں جانتی, کوئی نہیں جانتا. لیکن حضرت یہ بتائیے جب اللہ بتائے تو پھر جان لیتا ہے؟ چپ. ہم نے کہا یہ آیت تو قرآن کی ہے, سورہ لقمان کی ہے کہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. تو ہم نے کب کہا کہ سب جانتے ہیں؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. مسئلہ یہ کہ خدا بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ اگر خدا بتا دے تو پھر جاننا ہوا کہ نہیں ہوا, پھر وہ علم ہوا کہ نہیں ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا بتاتا ہے, اور خدا بتانے میں اتنا فیاض ہے کہ اس کے محبوب جب بتانے میں خود بخیلی نہیں کرتے تو خدا بتانے میں کیسی بخیلی کرے گا. فرمایا وما ہوا الغیب بدلیل, میرا حبیب غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا, بخیلی نہیں کرتا.
تو جس حبیب سے بخل کی نفی کی گئی تو اس خدا کی طرف بخل کی نسبت کیسی کی جا سکتی ہے؟ تو خدا بتانے پر قادر ہے، خدا بتانے پر قادر ہے. تو یہاں سے مسئلہ حل ہوا. کل کیا ہوگا؟ سرکار نے اس کی خبر مہاراج فرمائی کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے لیے خدا نے فتح لکھ دی ہے. سارے صحابہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور ہم نے تو سورہ لقمان میں پڑھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. صحابہ نے سوال نہیں کیا اس لیے کہ صحابہ قرآن کی عالم ہے، انہیں پتا ہے کہ اس کا آخری جملہ یہ بھی ہے کہ ان اللہ علیم الخبیر، کہ خدا خود علم رکھتا ہے اور خبریں بھی مرحمت فرما دیتا ہے. تو آج کے درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ یہ شان کے اللہ کے محبوب نے آپ کو شفا دی. اس کے بعد ایک مرحلہ آپ کے معرکے کا ہے اور خیبر کے فتح کا ہے، وہ بھی گویا کہ بڑی بنیادی حیثیت کا مالک ہے، بڑی بنیادی شے کا مالک ہے. اور انشاءاللہ العزیز میں آنے والے درس میں اس کی تشریح بھی اور تفسیر بھی عرض کروں گا. کیا آپ مجھے 1 سے 1.5 منٹ کی اجازت دیں گے مزید؟ کیونکہ یہاں پر کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ بیان مکمل ہو جائے. میں نے یہاں پر یہ بات عرض کی آپ سے اس حوالے سے، اکثر دوستوں کے ذہن میں وہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے تاکہ اس بات کا تتمہ ہو جائے، اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور جو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے صبر اور سننے کی بنا پر شاید اس کو ضرورت ہو اور مسئلہ اس کا حل ہو جائے. دیکھیے اللہ رب العزت بتا دیتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کل کیا ہوگا، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم الخبیر، اللہ علم رکھتا اور بتا دیتا ہے. یہاں پر سرکار نے خود فرمایا کہ کل کیا ہوگا، کل فتح کس کے ہاتھ میں ہے، میں کل بتاؤں گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کے علم کی طرف گویا کہ اشارہ فرمایا، کل کے علم کی طرف اشارہ فرمایا. اب کہتے ہیں جی جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ غیب نہیں رہتی، جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ غیب نہیں رہتی. ایک سوال کا جواب میں یہاں پر دے دوں، کہتے ہیں جو چیز بتا دی گئی وہ غیب نہیں. میں نے کہا حضرت اس کے لیے غیب نہیں جسے بتا دی گئی، لیکن تجھے نہیں بتائی تیرے لیے تو غیب ہے نا. جو چیز پتا ہو، کہا جو چیز پتا چل گئی تو علم ہو گیا، تو وہ غیب تو نہیں رہا. تو اب نبی کو غیب دان کیسے کہیں گے؟ ہم نے کہا نبی کو غیب دان اپنی طرف سے نہیں ہماری طرف سے کہیں گے، ورنہ خدا سے کون سی چیز چھپی ہوئی. پھر بھی خدا کو معلوم الغیب کہتے ہیں، سارے غیبوں کا جاننے والا. اس کو سن لیجیے، ایک ہے غیب حقیقی، ایک ہے غیب اضافی. ایک وہ غیب ہے جو ہمیشہ پوشیدہ ہے، وہ کسی کو نہیں بتایا جاتا. وہ کون سا غیب؟ دنیا بننے سے پہلے کا، جنت میں داخل ہونے کے بعد کا. یہ سرکار کو بھی نہیں بتایا گیا، کیونکہ ہم جو سرکار کے علم غیب مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابتدائے خلق سے لے کر دخول جنت ہے، اس کے بعد کا نہیں مانتے، اس سے پہلے کا نہیں مانتے. ایک اور دوسرا وہ علم جو غیر متناہی ہے، جس کی انتہا نہیں ہے. غیر متناہی علم مخلوق کو نہیں دیا جاتا، وہ خدا کا خاصہ ہے. اور جو کہا گیا ہے یہاں پر کہ لا یعلمہا الا اللہ، اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو وہ علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے فاضل بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ سرکار کے علم کو اللہ کے علم سے ایسی بھی نسبت نہیں کہ جس طرح کے سات سمندر کو ایک قطرے سے ہوتی ہے. یعنی اللہ کا علم سات سمندر اور سرکار کا علم ایک قطرہ، لیکن سات سمندر کی تو انتہا ہے، اللہ کے علم کی تو کوئی انتہا بھی نہیں. تو فرمایا پھر شرک کیسے لازم آیا؟ شریک کر دیا. یہ میں وضاحت کے ساتھ اہل سنت کے درمیان نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے کیا یہ انصاف ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا علم مانتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں کو کافر کہہ دیا جاتا ہے؟ ایک غیب حقیقی جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ کون سا غیب؟ موجودات کا، جو چیز وجود میں آئی ہے نا اس کا علم سرکار کو دیا گیا ہے، جو چیز معدوم ہے اس کا علم خدا کے پاس. ہم سرکار کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں وہ موجودات، جو چیز وجود میں آئی ہے یا جو آئے گی، لیکن جو اس وجود دنیا سے خارج ہے اور وہ ہے اسے خدا جانتا ہے. تو اب آپ دیکھیں جو معدومات ہے وہ غیب حقیقی ہے، اور غیب اضافی کیا ہے؟ مثلا میرے گھر کے اندر کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کیا میں جانتا ہوں؟ تو میرا گھر آپ کی نسبت غیب ہے اور آپ کا گھر میری نسبت غیب ہے، تو اس کو غیر اضافی کہتے ہیں، کہ جو ایک واسطے سے غیب ہوتا ہے. اور یہی وہ غیب اضافی ہے کہ کائنات کے موجودات کا وہ علم جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا گیا، کسی اور کو نہیں دکھایا گیا، اسی نسبت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں. یہ کہنا کہ جناب جس کو بتا دیا جاتا ہے اسے غیب کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی عقلمند آدمی جسے بتا دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے تو غیب نہیں ہوتا، بات ٹھیک ہے، اس کے لیے تو شہود ہے، اس کے لیے تو وہ حاضری ہے، لیکن جس کی نظر سے وہ غائب ہے اس کے مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ غیب جانتے ہیں. جس طرح کہ آپ کے گھر میں کیا ہے میں نہیں جانتا، تو آپ کا گھر میرے لیے غیب ہے، آپ کے گھر کے معاملات میرے لیے غیب ہے، لیکن آپ اپنے گھر کو جانتے ہیں. وہ آپ کے لیے شہود ہے. تو اس کو اگر غیب اور پس پردہ کہا جائے گا تو وہ میری نسبت سے کہا جائے گا, نہ کہ آپ کی نسبت سے کہا جائے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب پر یہ اعتراض کرنا کہ جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ تو غیب نہیں رہتی, تو یہ اعتراض اللہ کے علم کی طرف بھی جا سکتا ہے کہ جناب جب اللہ کو سب کچھ پتا ہے پھر بھی اللہ غیب کو گویا کہ ذکر کرتا ہے. مجھے بتائیے, جنت کو آپ جانتے ہیں نا؟ جنت کا وجود آپ نے سنا ہے سرکار سے, جہنم کا وجود سنا ہے, ٹھیک ہے جی. جو چیز جان لی جائے, کتنا احمقانہ سوال ہے, دیکھیں جو چیز جان لی جائے اگر اس پر غیب کا اطلاق نہ ہو, قیامت آئے گی جناب, مل کر کہیے ایمان ہے, جنت میں مسلمان جائیں گے, کافر دوزخ میں جائے گا, پولیس صراط ہے, کوثر ہے, ٹھیک ہے, ساری چیز کو آپ جانتے ہیں نا, تو یہ غیب نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے پھر بھی غیب ہے. کیسے؟ قرآن کہتا الذین یؤمنون بالغیب ذلک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن وہ کتاب ہے جس میں روشن بیان موجود ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر قسط سے پاک ہے. ہدل للمتقین, پرہیزگار ہی کو, یہ صرف پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے. پرہیزگار کون؟ اس میں موصول کے ساتھ الذی, وہ ہے پرہیزگار. کون ہے؟ یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتا ہے, جو غیب پر ایمان لاتا ہے. اب مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. یہاں پر تفصیل اٹھا کر دیکھیں غیب کیا ہے. فرمایا جو رسول اللہ نے بیان کیا وہ غیب, جنت غیب, دوزخ غیب, قیامت غیب, صراط غیب, جہنم غیب, یہ ساری چیزیں غیب ہیں. تو یہ قرآن نے بتا بھی نہیں, بتانے کے باوجود قرآن نے اس پر غیب کا اطلاق کیا, جاننے کے باوجود قرآن نے اس پر غیب کا اطلاق کیا. پتا چلا کہ جناب جو چیز علم میں ہو وہ پھر بھی غیب ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن جنت کو بتا بھی رہا ہے, بشارت دے بھی رہا ہے, لیکن پھر بھی فرما رہا ہے کہ وہ ہے تو غیب, اور مومن وہ ہے جو اس غیب پر ایمان لاتا ہے. تو پتا چلا کہ بہت سی باتیں ایسی جو پتا تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی پتا ہونے کے باوجود اس پر غیب کا اطلاق کیا جاتا ہے, جو قرآن کی آیت کریمہ سے واضح ہوا. اللہ رب العزت اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس میں زور دینے کی ضرورت نہیں, کوئی تباہ آزمائی مناظرہ مقصد نہیں ہے. یہاں پر میرے آقا کی علم کی شان موجود ہے تاکہ ہمارے کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے. ہمارا پیغام صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنا ہے. ہم اس کی ضرورت اور استدعا تو نہیں رکھتے, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود کام لے لیں. یا جناب اس وقت شاید ہمارا نفس ہمارا ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور ہماری روح کے اندر جو لطافت ہے, مومن کی روح کے اندر لطافت جو براہ راست دربار مصطفیٰ سے فیض آ رہا ہے, یہ وہی فیض ہم سے کام لے رہا ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کے ذکر کو سن رہے ہیں. نہ اس میں میرا کوئی کمال ہے, نہ آپ کا کوئی کمال ہے, ہماری روحوں کو جہاں سے غذا گنبد خضرا سے آ رہی ہے یہ اسی کا کمال ہے. اس وقت ہماری روحیں بول رہی ہیں, روحوں کا تصرف ہے. اگر ہمارے جسم کا تصرف ہوتا تو بھی ہم گھر چلے جاتے, سو رہے ہوتے, پان کی دکان پر کھڑے ہوتے, گپے شپے کر رہے ہوتے, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے, معاملات کر رہے ہوتے. اس وقت ہمارے جسم کا تصرف نہیں ہے, اس وقت سبحان اللہ ہمارے جسموں پر ہماری روح غالب ہے. اور اس میں اگر دوام ہو جاتا ہے تو اسی کو مرتبہ غوثیت دیا جاتا ہے, کہ جسے یہ عادت پڑ جائے کہ ہمیشہ اس کے جسم پر اس کی روح غالب ہو, تو اسے غوثیت کے منصبے پر اور ولایت کا منصب دیا جاتا ہے. ہم جیسے لوگ جس میں ولایت عامہ کا تھوڑا حصہ ہوتا ہے, اس لیے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم پر غالب آ جاتی ہے, ورنہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری روح پر غالب رہتا ہے. لیکن یہی اولیاء کا ولایت کیا ہے, یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جدوجہد کرتے ہیں کہ جسم کبھی روح پر غالب نہ آ جائے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جسم ہار جاتا ہے اور روح جیت جاتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے, اللہ رب العزت ہمارے باطن کو صاف فرمائے, ہمارے دل سے حسد, ریا, تکبر, تفخر کو نکالے, انانیت کو نکالے, کسی مسلمان بھائی کو گھٹیا سمجھنے والی اس گھٹیا فکر کو نکالے, کسی مسلمان بھائی کو ذلیل اور حقیر سمجھنے والی اس حقیر فکر کو نکالے, کسی مسلمان بھائی کو ہلکا اور ناتواں سمجھنے والی اس ناتواں فکر کو نکالے. مولا کریم ہمیں ہر نسبت کو تیرے محبوب کے زاویے سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما, ہر رشتے کو تیرے محبوب کی محبت کے تحت رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہ مسلمان, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تیرے گھر میں, تیرے دربار میں موجود ہیں, تیرے محبوب کی سیرت سے آگاہ ہیں. ہم جو تو اپنے محبوب کو انعامات دیتا ہے اور جو اپنے سچے کلام میں وعدہ کیا ہے, اس پر نسبت فخر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں, تیری رحمت پر فخر کرتے ہوئے, کہ یہ محفل انشاءاللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اس لیے کہ جہاں تیرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہ ذکر مردود نہیں ہوتا, وہ ذکر وبال جان نہیں بنتا, بلکہ وہ ذکر وبالوں کو ختم کر کے باعث رحمت بن جاتا, وہ کوف کو ختم کر کے باعث راحت بن جاتا ہے. مولا کریم حاضران محفل اور مجھ سیاکار کے دلوں میں اطمینان پیدا فرما, ہمارے دلوں سے جو اپنے آپ سے بیزاری ہے اس کو ختم فرما, اطمینان عطا فرما. مال تو مل جائے گا سرکار کے صدقے, شہرت مل جائے گی سرکار کے صدقے. مولا کریم ہمارے ہمیں دل و دماغ کا سکون عطا فرما, اسلام سے متاثر ہونے والا سکون عطا فرما، تجھ پر راضی ہونے والا سکون عطا فرما، صراط مستقیم پر قائم رہنے والا سکون عطا فرما، مولا کریم تیری رحمتوں پر یقین رکھنے والا سکون عطا فرما، مولا کریم حاضران محفل کے تمام مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قیمتی وقت مولا کریم تیری راہ میں خرچ کیا ہے انہیں ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، محبت سے دل کے اجابت کی نیت کرتے ہوئے، دعا کی نیت کرتے ہوئے، یقین کے ساتھ، کیونکہ بندہ اللہ سے جس قسم کا گمان کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، اللہ رب العزت ویسے ہی عطا فرماتا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ اگر آپ کا جسم ابھی حائل ہوتا تو اتنا دیر آپ بیٹھتے نہیں، اور میں نزلے کا مریض نہ اتنا دیر میں کبھی تقریر کرتا دن کے وقت، لیکن اس وقت ہماری روح غالب ہے، ہم اپنے جسم کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے نام کو بھول چکے ہیں، ہمارا نام کیا ہے، ہماری برادری کیا ہے. اس وقت ہم سب آمینہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کے غوغے اور شور میں ہم نے آپ کو بھلا دیا ہے، اسی ذکر کو یاد رکھا ہے. خدا اس نسبت کو قائم رکھے، اس محبت اور یقین کے ساتھ کہ گنبد خضرا سے فیضان ہمارے قلب میں اتر رہا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ محفل ذریعہ نجات ہو، دنیا میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہو، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہو، اس محبت کے ساتھ سرکار کی رضا کے لیے، کیونکہ سرکار راضی ہو گئے تو رب سے دعا کریں گے رب راضی ہو جائے گا. رب جب راضی ہوتا ہے، جب اس کے محبوب راضی ہوتے ہیں، آئیے میرے آقا کی محبوب تعریف، اور میرے آقا جب راضی ہوتے ہیں کہ جب کوئی میرے آقا کی تعریف کرتا ہے، میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے، آئیے محبت کے ساتھ سروں کو جھکا کر، کاش سر کی آنکھوں کو ہم بند کر سکے اور دل کی آنکھوں میں گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور کو نہ آ سکے، بہتر سے بہتر خیال کو دل میں جمانے کی کوشش کریں، بہتر سے بہتر صورت کو اپنے جسم میں جمانے کی کوشش کریں، اپنے اوپر صورت کی ہیبت کو طاری کرنے کی کوشش کریں، اور محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو صرف سن لیں، گنگنا سکیں تو باعث برکت کے لیے مل کر گنگنا لیں، کیونکہ اس شعر پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حریم ناس سے اپنے غلاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا آمین یا رب العالمین. بجاہ طٰہٰ و یٰسین علیہ الصلوۃ والتسلیم.